الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله العظيم. مصطلح سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں. آپ اس وقت غار حرا میں موجود تھے اور غار حرا میں آپ جایا کرتے تھے تفکر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر پانچ ابتدائی آیات سورۃ العلق کی وہ نازل فرمائی. یہ آیات لکھی ہوئی تھی تختی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تختی دکھائی گئی اور آپ سے فرمایا گیا اقرا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے محمد، آپ نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا. پھر دوسری مرتبہ انہوں نے فرمایا اقرا اور اپنے سینے سے آپ کو لگا کے زور سے دبایا. بالآخر وحی کے الفاظ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے اور خود بخود آپ کے زبان مبارک سے جاری ہو گئے. پانچ آیات میں اصل میں دو مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے. لہٰذا دورہ تجمہ قرآن سے لوگ بھی گزرے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں علم کی کیا اہمیت ہے. علم ہی کی بنیاد پر آپ کا عمل بہتر ہو سکتا ہے. علم نافع وہ ہے جو کہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچائے گا. لہٰذا الحمدللہ اس حوالے سے بھی انجمن خدام القرآن ایک سالہ کورسز وغیرہ کا جو اہتمام کرتی ہے، مارننگ میں بھی ہے اور ایوننگ میں بھی ہے. تو جو حضرات بھی دین کے تربیت کے حوالے سے مزید علم حاصل کرنا چاہیں تو یہاں سے بروشر لے لیجیے. انجمن خدام القرآن کے تحت انشاءاللہ 15 دن بعد یہ ایک سالہ کورس کا آغاز ہوگا. ایوننگ میں کلاسز بھی ہوں گی، یہاں پر مسجد عثمان میں بھی سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ وجہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحیم پڑھتے ہیں. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو الگ سے پیدا کیا. اب یہ الگ انسان کی وہ کیفیت ہے بعد ہوتی ہے جو رحم مادر سے چمٹ جاتا ہے، معلق ہوتا ہے. اقرا وربک الاکرم، اے نبی آپ پڑھیے اور آپ کا رب بہت اکنے والا ہے، بہت ہے، بہت کریم ہے. یعنی پڑھنی ہوتی ہے خاص طور پر ایک خاص ایج گروپ سے اگر آپ نکل گئے اور آپ کو قرآن پڑھنا پڑ رہا ہے، گرامر پڑھنی پڑ رہی ہے، ترجمہ پڑھنا پڑ رہا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. فرمایا اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بہت شفیق مہربان ہے، آپ کی مدد کرے گا. الذی علم بالقلم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے انسان کو قلم سے تعلیم دی. یہ جتنا بھی علم اس دنیا میں موجود ہے یہ نئی نسل تک جو کنورٹ ہوتا ہے، پرزرو ہوتا ہے، وہ قلم کی بنیاد پر اس کو لکھ لیا جاتا ہے. اور اسی کی آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی کمپیوٹر ہے، یہ پرنٹر وغیرہ آ چکے ہیں. یہ اصل میں علم نسل در نسل جو آگے بڑھ رہا ہے وہ قلم کی بنیاد پر. تو الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب تین آیات میں یہ فلسفہ بیان ہوا کہ انسان دنیا میں برائی کرتا ہے، وجہ کیا ہے. فرمایا کلنا الانسان لا یطغی، ہرگز انسان جو ہے یہ سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ ارآہ استغنا. اب اس آیت کے دو طرف دیتا ہوں. جب وہ دیکھتا ہے کہ بے پرواہ ہے، دنیا میں برائی کر رہا ہے، دھڑلے سے مال کھا جاتا ہے، لوگوں کا کوئی پکڑنے والا ہی نہیں، یہ آتے بھی تو اس کو رشوت دے دیتا اور پھر دوبارہ سے منسٹر بن جاتا ہے. تو دنیا میں تو یہ بے پرواہی دیکھتا ہے اپنے آپ کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہاں پر جتنے چاہے مار دو، جو چاہے پکڑنے والا نہیں. اس بنیاد پر اس کے اندر آخرت سے بے پرواہی پیدا ہو جاتی ہے. یا ارآہ استغنا، استغنا کا اگر فائل اللہ کو قرار دیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جب وہ اللہ کو دیکھتا ہے بے پرواہ، یہاں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کی زبان پر چھالے تک نہیں پڑتا، دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس بنیاد پر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ. لیکن اگر وہ یہ بات یاد رکھے کہ یقیناً تمہیں اپنے رب کی جناب میں حاضر ہونا ہے، لوٹنا ہے، تو یہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے بہت اہم ہے. ارائیت الذی ینہا، اب اشارہ ہے ابو جہل کی طرف. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب جایا کرتے تھے مسجد حرام میں نماز پڑھنے تو یہ بدبخت اللہ کے رسول کو منع کرتا تھا. لہٰذا فرما ارائیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن اذا صلی، ہمارے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز پڑھتے ہیں. ارائیت ان کان علی الہدیٰ، کیا آپ نے دیکھا اس کو کہ اگر یہ شخص ہوتا ہے ہدایت پر. اور واقع یہ کہ ابو جہل جو تھا، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، کردار کا بڑا مضبوط تھا، یہ بات تو مانیے، ڈٹ کے اس نے مخالفت کی اور بالکل سامنے آ کر. ایک ہے ابو لہب، یہ انتہائی بدکینہ تو برا کردار ہے، لیکن ابو جہل کا کردار بہرحال بہت نمایاں ہے، بہت اس اعتبار سے بڑا مضبوط انسان تھا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو افراد کے لیے دعا کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے. یہ دعا قبول ہو گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، لیکن ابو جہل حقیقت کے اعتبار سے اسی اعلیٰ کردار کا حامل تھا. لیکن بہرحال کیونکہ اسلام نہیں لایا لہذا جہنم میں جائے گا، لیکن کردار کی مضبوطی اس کے اندر موجود تھی. لہذا فرمایا ارائیتا ان کانا علی الہدیٰ، اگر یہ شخص ہوتا ہدایت پر، او امر بالتقوی یا پھر حکم دیتا پرہیزگاری کا تو یقیناً یہ اس کا معاملہ بہتر ہوتا. لیکن آرائیتا ان کذب وتولا کہ آپ نے دیکھا اس کو کہ اس نے جھٹلا دیا اور منہ موڑ کر چلا گیا. علم یا علم بی ان اللہ یرا تو کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کلا لا علم ینتہی اور اگر یہ شخص باز نہیں آیا لنصفعم بالناصیہ تو ہم پکڑیں گے اس کو اس کے پیشانوں کے بالوں سے اس کو گھسیٹیں گے. یہ کہا کرتا تھا. بارہ میرے پاس وقت بہت لمیٹڈ ہے لہٰذا میں زیادہ تفصیل اس کی نہیں بیان کر سکتا. لنصفعم بالناصیہ تو ہم ضرور پکڑیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو گھسیٹیں گے. ناصیتن کاذبتن خاطیہ یہ ایسی پیشانی ہے جو جھوٹی بھی ہے اور گناہگار بھی ہے. فلیدعو نادیہ تو چاہیے اس کو پکار لے وہ اپنے تمام مجلس کے لوگوں کو. سندعو الزبانیہ تو ہم بھی پکار لیں گے پھر جہنم کے داروغوں کو. کلا ہرگز نہیں. لا توتے ہوئے نبی ہرگز اس کی بات نہ مانیں آپ. یعنی آپ جائیے خانہ کعبہ میں وسجد اور سجدہ کیجئے وقت قریب اور آپ قریب ہو جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو گویا سجدہ کر کے اللہ کی قربت آپ حاصل کر لیجئے. آئے تو سجدہ جلدی سے سجدہ کر لیجئے پھر انشاءاللہ ہم 18 صورتیں جو باقی رہ گئی ہیں اس کا مطالعہ کر لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. الحمدللہ رمضان المبارک کی آخری تاخرات ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ لیلۃ القدر یہ عظمت والی رات یہ شاندار رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن حکیم نازل فرمایا یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ 5 تاخراتوں میں سے ایک ہے. الحمدللہ 29 شعبان موجود ہے اور اللہ ہی کی توفیق سے قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا جو اکثر و بیشتر تعلق ہے. تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یقیناً ہم نے اس قرآن حکیم کو بڑی عظمت والی رات میں نازل فرمایا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ عظمت والی رات کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر وہ عظمت والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اب گویا اس میں یہ بات اشارہ تم بیان کر دی گئی کہ جو شخص اس رات کو قرآن حکیم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے گا اللہ کی قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر جائے وہ ثواب عطا فرمائیں گے. اس کا پس منظر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کو اس بات کا شدید افسوس رہتا تھا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں اور سابقہ لوگ جو تھے ان کی عمریں بھی طویل تھیں تو ان کے نیک لوگ بہت جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے. تو حضور کیونکہ رحمت للعالمین ہیں لہٰذا آپ کی توسل سے یہ شریعت عطا فرمائی گئی اس میں ایک رات ایسی بھی رکھ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس رات عبادت کر لی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب تلاش کیا جائے تو 1000 مہینے کی عبادت ذرا کیلکولیٹ کریں تو 83.something جو ہے وہ سال بنتے نہ کسی کی اتنی عمر ہوگی نہ وہ اتنی عبادت کر سکتا اس میں اتنا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کا رکھا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ رات عظمت والی نہیں ہے. جس رات یہ قرآن نازل ہوا اس بنیاد پر وہ عظمت والی بن گئی تو وہ رات تو قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی آیا کرتی ہوگی لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس رات کو اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار پائی. تو عظمت اصل میں قرآن حکیم کی ہے کہ جس رات وہ نازل ہوا وہ رات عظیم قرار پائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس کو نازل کیا بڑی عظمت والے رات میں. انزال ہوا قرآن حکیم کا ایک رات میں لوح محفوظ سے اس آسمانی یہ زمینی آسمان تک. وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں نہیں معلوم کیا معلوم تمہیں عظمت والی رات ہے کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شهر وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اور ایک اور خاص بات کیا ہے اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ اپنے رب کا حکم لے کر من کل امر ہر قسم کے انتظامات کے لیے ہر قسم کا کام لے کر نازل ہوتے ہیں. وہ ایک سال کا بجٹ ہے جو نازل کر دیا جاتا ہے اور وہ امپلیمنٹیشن کے لیے فرشتوں کے دنیاوی جو ہیں ان کے حوالے کر دی جاتے ہیں. جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر ایک سال کا پورا بجٹ ہے جو نازل فرما دیتے ہیں. سلام ان اور وہ سلامتی والی ہے ہی حتی مطلع الفجر اور وہ ہے طلوع فجر تک یعنی اس کی جو برکتیں ہیں طلوع فجر تک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے. دعا کر لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ جب تم شب قدر پاؤ تو ایسے دعا کرنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے
اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تو ہم سب کو بخش دے. اسی طرح دوسری دعا ہے اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, ونعوذ بک من النار, اور تیری پناہ میں آتے ہیں جہنم کے عذاب سے. تو یہ سورت خاص طور پر لیلۃ القدر کے حوالے سے اس کی جو فضیلت بیان کر رہی ہے. سورہ بینہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ, نہیں تھے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اہل کتاب میں سے اور وہ جو مشرک ہوئے, وہ باز آنے والے نہیں تھے, جدا جدا ہو جانے والے نہیں تھے, یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ نازل نہ کر دی جاتی, یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے, کتاب کے آنے سے پہلے, یہ تو سارے لوگ گدمٹ تھے, مشرک بھی تھے, کافر بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے, لیکن بینہ آ کر, قرآن حکیم نے آ کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ اہل کتاب میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, اسی طرح مشرکین میں سے کون ہیں جو کہ واقعتاً کفر پہ اڑ گئے, اور کون ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو واقعتاً مومن ہوئے. تو بعض آنے والے نہیں تھے یا جدا جدا ہو جانے والے نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے, حتی تاتیہم البینہ, یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل یعنی قرآن حکیم آ گیا. اب یہ جو بینہ ہے, اس کی وضاحت یہ سمجھ لیجئے کہ بینہ سے مراد محض قرآن حکیم نہیں ہے, بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی, نمبر ایک رسول اور نمبر دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, یہ بینہ کیا ہے؟ یہ رسول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں, فیہا کتب قیمہ, اور اس میں بڑے محکم بڑے مضبوط جو ہیں وہ احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ, اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی قرآن حکیم کی صورت میں. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین, اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا یعنی ان کی شریعت کی تعلیمات نہیں تھی مگر یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں, اپنے دین کو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے, حنفا, بالکل یکسو ہوتے ہوئے, سنگل مائنڈڈ ہوتے ہوئے, ویقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کریں, ویؤت الزکاۃ, اور زکات ادا کریں, وذالک دین القیما, اور یہی بالکل سیدھا دین تھا, بالکل صحیح دین تھا, بڑا مضبوط دین تھا. تو گویا سابقہ مسلمان امت یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہی تعلیم دی گئی تھی, لیکن ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, یقیناً جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے, فی نار جہنم خالدین فیہا, تو وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں اور اس میں رہنے والے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ. اولئک ہم شر البریہ, یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں. مخلوق دو طرح کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, ایک وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, وہ بہترین مخلوق ہیں, اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے, ان کے بارے میں فرمایا اولئک ہم شر البریہ, یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے, اولئک ہم خیر البریہ, یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بہترین مخلوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرما دے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, تو بدلہ ہے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے نزدیک بڑی ہمیشہ رہنے والی باغات, ایسے باغات جن کے نیچے دامن میں نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم, ان کے اس نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا. ورضوا عن, اور وہ اللہ سے خوش ہوگا, جو اللہ پاک ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا تو وہ اس پہ راضی, اللہ پاک ان سے راضی, لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ ذالک لمن خشی ربا, یہ اس کے لیے نعمتیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے, اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا جواب دہی کا احساس ہے اس کے اندر. سورۃ الزلزال قیامت کے حوالے سے جو خاص طور پر زلزلہ آنے والا ہے, یہ بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. اس سورت کی ایک سورت 8 آیات مبنی ہے, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1000 آیات کے برابر کرا دیا اس کا اجر و ثواب. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی, جیسے کہ واقعتاً ہلائی جاتی ہے, یہ میں نے عرض کیا تھا, جب سور پھونکا جائے گا تو زمین پر ایک بڑا زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا. وہ آخرا جاتی الارض اثقالها, اور زمین نکال پھینکے گی اپنے سارے اثقال, سارے بوجھ جو اس کے اندر موجود ہیں, زلزلے کی وجہ سے سارے کے سارے انسان جو اس کے اندر موجود ہوں گے باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها, اور جب قیامت کا دن یہ زلزلہ آئے گا تو انسان بڑا حیران ہوگا, اور کہے گا اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، وہ اس دن ہر بات بیان کرے گی، ایک ایک اخبار، ایک ایک خبر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گی. گویا سرکاری گواہ کی حیثیت میں زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر آئے گا، اور انسان نے جتنے اعمال کیے ہوں گے زمین پر، اچھے اعمال کیے ہوں گے تو گواہی دے گی، برے اعمال کیے ہوں گے تو گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها، وہ بیان کرے گی سارے حالات و خبریں. بأن ربک وحالها، وہ کیوں بیان کرے گی؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو یہ حکم دیا کہ بتاؤ تمہارے اوپر کس نے کیا کچھ کیا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن لوگوں کو گروہ گروہ کر دیا جائے گا، گروہ گروہ کو بنا دیا جائے گا تاکہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو جو ہے ان کے اعمال دکھائے جائیں کہ وہ دنیا میں کیا کر کے لائے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس کسی نے بھی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا، کوئی خیر کا عمل کیا ہوگا، یرہ ہو اس کو دیکھے گا، گویا اس کے سامنے محفوظ ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جس کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا. اب ذرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیونٹی کے انڈے کو کہا جاتا ہے، اتنا مائنر سے جو ہے وہ عمل ہوگا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حاضر کر دے گا. تو یہ بات اگر انسان کے ذہن میں رہے کہ ہر اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، اعمال ضائع نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، تو چاہے ذرے کے برابر نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، بلاخر اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. سورۃ العادیات، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان وفادار گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا ہے کہ وہ گھوڑا جو تم خرید کے لاتے ہو اس کو صرف کھانا پینا کھلاتے ہو، لیکن وہ اپنی جان مالک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن اے انسان، تجھے اللہ نے پیدا کیا، کھانے پینے کو دیا، نہ جانے کیا کچھ دیا، اس کے باوجود تو اپنے رب کے ناشکری جو ہے وہ ادا کرتا ہے. تو بھل عادیاتی ربہن، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں، تیز جب گھوڑا چلتا ہے تو ہانپنا شروع کرتا ہے. فل موریاتی قدہن، اور چنگھاریاں اڑانے والے جھاڑ کر، خاص طور پر ان کی ٹاپوں کے اندر جو ہے وہ لوہا لگایا جاتا تھا، پتھر سے چٹش ہوتی تھی، اس میں چنگاری نکلتی تھی. فل مغیراتی صبح، اور غارت گری کرنے والے صبح کے وقت، خاص طور پر کیونکہ عربوں کا یہ پیشہ تھا کہ وہ صبح کے وقت قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. لہذا تیز گھوڑوں پر گئے، اور صبح کے وقت اگر پورا قافلہ رات بھر سفر کر کے آئے تو صبح کے وقت اتنا زیادہ جو ہے وہ ہوش حواس میں نہیں ہوتے، نیند میں ہوتے ہیں، تو صبح کے وقت جا کر یہ حملہ کرتے تھے قافلوں پر اور گھوڑوں پر جایا کرتے تھے. تو فل مغیرات صبح، اور غارت گری کرنے والے صبح کو، فاثر نہ بھی نقا، اور پھر اڑانے والے گرد و غبار کے، یعنی غارت گری کرنے کے بعد تیرے سے واپس جانے والے، فوسط نہ بھی جمع، اور گھس جانے والے جماعتوں کے اندر، یعنی پورے پورے قافلوں کے اندر گھس کر ان پر حملہ کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے، ایک گھوڑے پر اگر کوئی سوار جا رہا ہے اس پر اگر حملہ ہوگا تو گھوڑے کو بھی تیر لگے گا، وہ بھی اپنی جان پر کھیل کر یہ کام کرتا ہے. تو گھوڑا انسان کا انتہائی وفادار جانور ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما کر انسان کی بے وفائی کی طرف اشارہ فرمایا. ان الانسان لربه لکنود، لیکن یہ انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے. گھوڑا خرید کے لایا، کھلایا پلایا اسرے، اور اس سے تھوڑی سی محبت کی، وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنے مالک کے لیے، لیکن یہ انسان کیسا ناشکرا ہے. ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشهید، اور یہ اس ناشکری پر گواہ بھی ہے، جانتا ہے کہ رب نے پیدا کیا، کھلایا پلایا، جوانی دی، صحت دی، لیکن اس کے باوجود رب کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، رب کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچاتا، رب کے نظام کو قائم و دائم کرنے کی جد و جہد نہیں کرتا. لہذا انہو وانہو علی ذلک لشہید وانہو لحب الخیر لشدید، اور اس کے اندر مال کی محبت تو بہت شدید رکھی گئی ہے، شدید مال سے محبت رکھتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اٹھائے جائیں گے جو کچھ بھی ہیں قبروں میں، قیامت کے دن جب قبروں سے انسانوں کو نکالا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور سامنے آ جائے گا جو بھی سینوں میں ہوگا، یعنی انسان کے اعمال کے پیچھے نیتیں کیا تھی، کتنا خلوص اور اخلاص تھا، کتنا دکھاوا تھا، کتنی انسان اپنی جو ہے وہ انا کے لیے کام کر رہا تھا، کتنا اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. وحصل ما فی الصدور، سامنے آ جائے گا جو بھی سینوں میں تھا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہوگا، سارے کے سارے حاضر ہوں گے، نامہ اعمال بھی جائیں حاضر کر دیے جائیں گے. سورۃ القاریہ قیامت کے دن کے حوالے سے مختصر لیکن انتہائی جامع قرآن حکیم کی صورت، پورا قیامت کے دن کا نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض 11 آیات مبارکہ میں کھینچ دیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ قرآن حکیم کی بڑی یونیک صورت ہے. سورہ حاق کا بھی اسی انداز میں آئی تھی، سورہ قاریہ بھی. القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، ما القاریہ، تمہیں کیا ہے وہ کھڑکڑا دینے والی. وما ادراک ما القارعہ, اور تمہیں کیا معلوم, تمہیں کیا ادراک ہوا کہ وہ کھڑکڑا دینے والی کیا ہے. یہ ادبی اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ہلا دینے والی صورتیں تھیں. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن تم دیکھو گے کہ انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. بارش کے بعد پتنگے نکلتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, لیکن دوسرے دن دیکھتے ہیں آپ زمین پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی سور کی آواز میں, سور جب پھونکا جائے گا انسانوں پر موت تاری ہو جائے گی اور وہ زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور تم دیکھو گے پہاڑوں کے وہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند اڑ رہے ہوں گے. وہ پہاڑ اتنے مضبوط جو نظر آتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اڑ رہے ہوں گے. نتیجتاً فاما من ثقلت موازینہ, تو پس وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, دنیا کی اس آزمائشی زندگی میں نیکیاں کر لی زیادہ سے زیادہ, اور جب وزن ہوا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا. فہو فی عیشت راضیہ, تو وہ ہوں گے اپنی عیش و آرام کی زندگی میں, دل پسند زندگی میں اللہ پاک ان کو داخل فرما دے گا. اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے برعکس وہ اما من خفت موازینہ, جن کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. فامہ ہاویہ, تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہیا, تمہیں کیا معلوم کہ یہ ہاویہ ہے کیا. نار حامیہ, وہ آگ ہے دہکتی ہوئی. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. سورۃ التکاثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر, تمہیں غفلت میں رکھا کثرت کی حوث نے. یہ دنیا میں ایک سٹیج آتا ہے انسان پر کہ جو مال اور دولت کی کثرت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے. یہ ہم نے پڑھا سورہ حدید میں. یہ آخری سٹیج ہے انسانی زندگی کا, بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے, چاہتا ہے کہ مال آ جائے بس, اولاد زیادہ آ جائے اور مال آ جائے, آخرت کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں ہوتی. تو فرمایا الحاکم التکاثر, تم کو کثرت کی خواہش نے ہلاک کر دیا, غفلت میں رکھا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کر لی. کلا, ہرگز نہیں. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں, ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں, کاش تم جان لیتے علم الیقین سے, کاش تمہیں دنیا ہی میں علم الیقین حاصل ہو جاتا. لترون الجحیم, تو تم لازمن دیکھو گے جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین, اور پھر تم لازمن دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے, اپنی آنکھوں سے تمہیں جہنم کا عذاب دکھایا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور پھر تم سے لازمن پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. یہ جو انسان کے یقین کی کیفیت ہے, یہ تین طرح کی ہوتی ہے. ایک کہلاتی ہے علم الیقین. علم الیقین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم دے دیا جائے, مثال کے طور پر یہ بات بتائی جائے کہ آگ جلاتی ہے, یہ آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا. دوسرا درجہ ہوتا ہے عین الیقین, اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا آگ کو جلاتے ہوئے, اب آپ کو دوسرا یقین کا درجہ حاصل ہوگا. اور تیسرا درجہ ہوتا ہے حق الیقین, کہ جب وہ آگ آپ کو چھو لے گی اب آپ کو علم الیقین کے بجائے حق الیقین حاصل ہوگا, اعلیٰ ترین درجہ. تو اسی طرح درجوں کے اعتبار سے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ایک ہے علم الیقین, دوسرا ہے عین الیقین, اور تیسرا ہے حق الیقین, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. فرما ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہم سے آسان حساب کتاب لے لے. سورۃ الاثر یہ قرآن حکیم کی اپنے مضمون کے اعتبار سے جامع ترین سورت ہے, ایسی صورت کے جس کو پورے قرآن حکیم میں آپ کو ایسی صورت نہیں ملے گی. صرف تین آیات پر مبنی مختصر مگر جامع ترین صورت, اور ہمارا جو الحمدللہ منتخب نصاب ہے اس کی جڑ و بنیاد سورۃ الاثر ہے. یوں کہہ لیجئے کہ امام شافعی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ وہ صورت ہے کہ اگر اس کے سوا قرآن حکیم میں کوئی صورت نازل نہ ہوتی تب بھی یہ تمام انسانوں کی کفایت ہدایت کے لیے کافی تھی, اور اگر انسان صرف سورۃ الاثر ہی پہ غور و فکر کر لے تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. سورۃ الاثر پورے قرآن حکیم کے لیے بیج کے مانند ہے. جس طرح آم کی گٹھلی میں پورا کا پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے, اسی طرح پورے کے پورے قرآن کے مضامین اس سورۃ الاثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیے. والعصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, زمانے کی قسم, یہ تاریخ انسانی گواہ ہے, پوری کی پوری تاریخ انسانی پڑھ لو. ان الانسان لفی خسر, یقیناً یہ تمام انسان خسارے میں جانے والے ہیں, جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں. پوری تاریخ انسانی پڑھ لو, آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک. دیکھو ذرا حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, انہوں نے آ کر لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی, لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا حال کیا ہے. وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم آئین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ انسان واقعی خسارے میں جانے والا ہے, یقینی طور پر خسارے میں جانے والا ہے. البتہ اس عظیم تر خسارے سے بچنے کے لیے چار یقینی شرائط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دی. الا الذین آمنوا, ہاں اس عظیم تر خسارے سے بچ سکتے ہو وہ لوگ کے جو ایمان لائے, وہ عامل الصالحات نیک اعمال بھی کرتے رہے, وہ تواصو بالحق اور حق بات کی وصیت کرتے رہے, مل جل کر دعوت دین کا کام کرتے رہے, جد و جہد کرتے رہے. صرف نماز روزہ نہیں کیا انہوں نے ایمان لانے کے بعد, بلکہ اس دین کی دعوت کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا, اور دعوت دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں, اور تواصو بالصبر, اور پھر تو صبر و مصابرت کا معاملہ کیا. اللہ پاک ہمیں سورۃ العصر میں بیان کردہ چار لوازم نجات پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کامیابی کا ایک معیار ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا. کامیاب صرف وہ لوگ ہوں گے جو چار کام کریں گے. صرف ایمان کافی نہیں ہے, اگر ایمان کافی ہوتا تو اللہ پاک نے خامخواہ پھر یہ عمل صالح اور تواصی بلو اور تواصی صبر کے مرائل بیان فرما دیے. ایمان کے بعد عمل صالح, اور عمل صالح کی پیک چوٹی یہ کہ انسان تواصب الحق کا کام کرے, لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا معاملہ رکھے. اللہ پاک ہمیں اس کے حوالے سے توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاثر پر ایک بڑا پیارا کتابچہ یہاں موجود ہے. سورۃ الحمزہ ایک انتہائی گھٹیا کردار ہے جس شخص کا جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا, اس کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, تو ہلاکت ہے بربادی ہر شخص کے لیے جو تانا زنی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے. یہ گھٹیا کردار اس اعتبار سے ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا, لہٰذا یہی شخص ہے جو تانا زنی کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددا, آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ وہ شخص ہے جو جمع کرتا ہے اپنے مال کو, وعددا اور گنتا رہتا ہے, نہ زکات دے رہا ہے نہ اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کر رہا ہے, بلکہ جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو جائے اور گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, اور سمجھتا یہ ہے کہ یہ مال اس کا جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا, اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا یا پھر یہ کہ ہمیشہ رہے گا. کلا ہرگز نہیں, لیمبذن فی الحطما, یہ لازمن ڈالا جائے گا حطما میں اس مال کی محبت کی وجہ سے. وما ادراک ما الحطما, اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدا, یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللتی تطلع علی الافئدۃ, جو دلوں کو جا پہنچے گی, ایسی شدید آگ ہے کہ پیروں میں اگر لگائے جائے تو اس کی شدت جو ہے وہ دلوں کو جا کر اثر انداز ہوگی. انہا علیہم موصدۃ, اور وہ ان کے اوپر بند ہو جائے گی, یعنی ان کو ڈال دیا جائے گا, اوپر سے ان کو بند کر دیا جائے گا. فی عمد ممددا, وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی. محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے بہت بڑا سا تندور ہوگا اور اس کے اندر ان کو ڈال کر آگ جلا دی جائے گی اور اوپر سے بھی بند کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے, اور مال کی محبت کا جو فتنہ ہے خاص طور پر اسے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب یہ دس صورتیں آخری جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت اہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس سال آپ کی پیدائش ہوئی ہے یہ کہلاتا ہے عام الفیل. عام الفیل کا بہرحال ایک واقعہ پورا مشہور ہے کہ ابراہ ایک شخص تھا, عیسائی بادشاہ تھا, اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی, ایک پورا لشکر لے کر آیا, اس میں ہاتھی بھی تھے, اور مقصد یہی تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے تاکہ قریش کے پاس یہ جو یمن سے لے کر شام تک ایسٹ ویسٹ کی پوری جو ٹریڈ اس کی مونوپولی ان کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ حج کرنے وہاں پر آئیں تاکہ سارے تجارتی قافلے وہاں پر آئیں گے تو اس کو ان کو فائدہ ہوگا. بہرحال جب وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس نے کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی, اور یہ 50 دن پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. گویا حضور کی پیدائش وہی عام الفیل ہے, وہ جو ہاتھی والوں کا معاملہ تھا, گویا پیدائش کے حوالے سے یہاں سے بات شروع ہوئی. نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کی جو قید تھی, ان کا جو داؤ تھا, جو ان کی سازش تھی, اس کو گمراہی میں یا بیکار نہیں کر دیا. وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ابراہ, آج بھی وہ جگہ موجود ہے جو لوگ بھی گئے منا وغیرہ, یا منا سے جب آتے ہیں, بلکہ معاف کی جگہ عرفات سے جب آتے ہیں منا کی طرف, تو راستے میں وہ جگہ پڑتی جہاں پر پورا کا پورا لشکر تباہ کر دیا گیا تھا. اور حضور نے فرمایا کہ جب یہاں سے گزرا کرو تو تیزی سے گزرا کرو, یہاں پر رکا نہ کرو, یہاں پر پورا ایک لشکر ہے جو غرق کیا گیا, اس پہ جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوا, وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے. تو علم یجعل کیدہم فی تضلیل, کہ اللہ پاک نے ان کی سازش کو بیکار نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا, اور کیسے بیکار کیا, اب ظاہری بات ہے ان کی جو جو مکے والے تھے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. تو ہوا کیا, عبد المطلب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے, انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں اور اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرے گا. اور نتیجہ بھی یہ ہوا کہ جب وہ لشکر لے کر آیا تو اللہ پاک نے پھر حفاظت کی. کیسے؟ وارسل علیہم طیرن, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بھیجے پرندے, ابابیل, جھنڈ کے جھنڈ, بہت بڑی تعداد میں پرندے آئے. اور آج بھی اگر جو لوگ خانہ کعبہ گئے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں جو موجود ہوتی ہیں, اور محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے وہ راؤنڈ لیتے رہتی ہیں. اس طرح جہاز ہمارے ہاں جو ہے وہ سیکیورٹی کا معاملہ کرتے ہیں, اسی طرح وہ آج بھی موجود ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی بیج آپ کو خانہ کعبہ میں نہیں ملے گی, نہ خانہ کعبہ ملے گی نہ مسجد میں ملے گی, وہ باہر ہے جو کہ رہتی ہیں اور گویا کہ ہر وقت راؤنڈ کرتی رہتی ہیں آج بھی. تو ہم نے بھیجے ان کے پر وہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ تھے. اب ابابیل کا ترجمہ عام طور پر لوگ ابابیل کر دیتے ہیں, یہ جو چڑیا ہوتی ہے, یہ ابابیل کا مطلب بڑے جھنڈ کو کہا جاتا ہے, بہت تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں وہ آئے تھے. ترمیم بحجارت من سجیل, اور وہ پھینکتی تھی ان کے پر کنگریاں سجیل سنگ گل کی, خاص قسم کا اسلحہ اللہ پاک نے ان کے لیے پیدا فرمایا. ہلکی سی بارش ہوتی ہے صحرا میں تو وہ جو پانی کے ساتھ جو مٹی چپک جاتی ہے اس پہ تیز جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ ایک دم کانکریٹ بن جاتی ہے, اور وہ گویا بلڈ کے مانند ہوتی ہے. اور وہ آتی تھی وہاں سے اٹھاتی تھی اور آسمان سے جا کر بلندی سے جا کر وہ پھینکتی تھی. تو جو لوگ بھی فزکس پڑھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب ویلوسٹی میں جب اوپر سے گرتی ہے تو اس میں کیا زبردست اسپیڈ بن جاتی تھی, اور مزید یہ کہ وہ ان کے جسموں پر چھید کر دیا کرتی تھی, اور مزید یہ کہ اس سے خارش ہو جاتی تھی ان کے جسم میں, جس کی وجہ سے پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا. ترمیم بحجارت من سجیل, تو ان کو مارتی تھی, پھینکتی تھی ان کے پر کنکریاں سنگے گل کی. فجعلہم کعصف معقول, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسے پورے لشکر کو ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا, پورا کا پورا لشکر جو تباہ کر دیا گیا. سورہ قریش, اب خاص طور پر جو قریش والے تھے ان کے پاس ایسٹ ویسٹ جو تجارت تھی اس کی پوری مونوپولی تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دلائی. فرمایا لی ایلاف قریش, قریش کو مانوس کرنے کے لیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لی ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف, قریش کو مانوس کرنے کے لیے, ان کو مانوس کرنے کے لیے سردی اور گرمی کے موسموں میں. اب یہ دو طرح کی ٹریڈ ہوتی تھی وہاں پر, جب شدید سردی کا موسم ہوتا تھا تو یہ جاتے تھے یمن, کیونکہ گرم علاقہ تھا, ساحلی علاقہ تھا, اور یہاں سے قافلے لے کر آتے تھے اور یہاں تجارت کیا کرتے تھے. اور جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو جاتے تھے شام کی طرف, ٹھنڈا علاقہ تھا, پہاڑی علاقہ تھا, زرکیز علاقہ تھا, یہاں پر یہ تجارت کیا کرتے تھے. تو ہر طرح سے پورے سال تجارتی قافلے چلتے تھے ان قریش والوں کے. تو فرمایا ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت, تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ, اس کی عبادت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانی فرمائی. الذی اطعمہم من جوع, وہ گھر, وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں, وہ آمنہم من خوف, اور ان کو امن دیا خوف میں, پوری طرح سے پورے سال امن کا معاملہ ہوتا تھا, اور اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کے قافلوں کا اکرام کیا جاتا تھا, اس کو لوٹا نہیں جاتا تھا. سورۃ المعون, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارائیت الذی یکذب بالدین, اب یہ بھی ایک گھٹیا کردار ہے حضور کے دشمنوں میں سے ایک کردار, اس کا جو ہے یہاں پر داد بیان ہو رہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم, اور یہ گھٹیا پن اس میں کیا ہے کہ یہی ہے وہ شخص جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے, بجائے یتیموں کا اکرام کرنے کے ان کو جھڑکتا ہے, ان کو دھکے دیتا ہے. ولا یقوب علی طعام المسکین, اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا, مال سے اتنی شدید محبت رکھتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, تو پس ہلاکت ہے, بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, یا تو نماز پڑھتے نہیں مسلمان ہیں, یا پھر یہ کہ پڑھتے بھی ہیں تو صحیح طرح سے توجہ نہیں دیتے, اللہ کے احکامات کے مطابق جیسے نماز پڑھنی چاہیے پوری توجہ کے ساتھ تو ایسے نہیں پڑھتے, تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے. اس سے مراد مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو نماز کیسے پڑھتے تھے, وما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیا, سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا, یہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ہر وہ شخص جو نماز سے غافل ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا, اس کے لیے یہاں پر فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساهون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, غفلت کا شکار ہیں. الذین هم یراؤون, یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں, نماز پڑھتے بھی تو دکھاوے کے لیے, اسے منافقین کا حال آیا, یا پھر یہ کہ دنیاوی کام اگر کوئی کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے, لوگوں کے اندر واہ کرنے کے لیے, وہ شخص آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا. ویمنعون الماعون, اور بہت معمولی سی چیزیں جو ہیں عام استعمال کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے. یہ بھی ایک گھٹیا کردار ہے کہ انسان اگر آئے کسی کے پاس کہ ضرورت کی چیز لینے کے لیے وہ بھی منع کر دیں تو گویا قیامت کے دن آخرت کے دن پر اس کا یقین نہیں. سورۃ القاف اس کا پس منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نرینہ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا ہے تو آپ کے خلاف جو ہے ابو لہب نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور جیسے انتقال ہوا حضور ویسی جو ہے بہت زیادہ غمگین تھے. اس نے جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے محمد تمہاری جڑ کٹ گئی تمہارا تو اب کوئی نام لیوا باقی نہیں بچے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سن کر بہت افسوس ہوتا تھا بہت تکلیف ہوتی تھی. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم آیت مبارکہ نازل فرمائی سورۃ مبارکہ سورہ کوثر اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اب الکوثر سے متعلق 13 اقوال جو ہیں وہ مشہور ہیں. بہرحال میرے پاس جتنے لکھے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا بمانے الکوثر سے ایک مراد قرآن حکیم ہے. سب سے بڑی خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم ہم نے آپ کو عطا فرمایا. نمبر 2 رحمت للعالمین ہم نے آپ کو بنایا. یہ دین جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس کی بنیاد پر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. یہ دین وہ ہے کہ جس پر عمل کیا جائے تو بہت سارے لوگ جہنم کے آگ سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح اس سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی لیا گیا کہ ہم نے آپ کو وہ بیٹی عطا فرمائی جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی نسل جاری رہے گی اور حضرت حسین حضرت حسن ایسے عظیم اولادیں عطا فرمائی جس سے بہرحال آپ کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی طرح اس سے مراد جنت میں وہ خاص قسم کا تالاب ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس سے لوگوں کو پانی پلائیں گے. آب کوثر جس کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مشروب ہوگا کہ اس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہوگا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور جس شخص کو وہ آب کوثر پلا دیا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو پلا دیا اس کو اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی. لا یزمعو حتی یدخل الجنہ کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں بھی وہ آب کوثر عطا فرما دے. انا اعطیناک الکوثر اے نبی ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. لہذا جب بہترین خیر آپ کو ملا ہے تو اب آپ کیا کیجئے شکرانے کے طور پر فصلی لربک وانہر تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے اس کے لیے قربانی کیجیے. اب یہ اس آیت پر عمل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے موقع پہ کیا کرتے تھے. پہلے آپ نے نماز پڑھی اور پھر قربانی دیا کرتے تھے. ان شانیہ کا ہوا الابتر یقیناً یہ آپ کا دشمن جو ہے یہی ابتر رہے گا یہی جو ہے نامراد رہے گا. اور حقیقت بھی یہ کہ ابو لہب جب مرا ہے تو ایسی بدبو تھی اس کے جسم کے اندر کے دو حبشی غلاموں کو لا کر جو ہے اس کو جو ہے وہ پھینکوایا گیا جنگل کی طرف. اس کا نام آج تک کوئی باقی نہیں رہا کوئی اچھا نہیں پسند سمجھتا ابو لہب کو جو ہے اپنے نام کی طرف منسوب کرنا. اور آپ کا نام تو معاملہ کیا ہے ورفعنا لک ذکر ہے ہم نے آپ کا ذکر جو ہے بلند کیا اور آپ کو ہم نے وہ خیر کثیر عطا فرمایا انشاءاللہ قرآن کی صورت میں دین کی صورت میں جو قیامت تک جاری رہے گا. سورۃ الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون پس منظر وہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی گئی کہ ایک سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کیجئے ہمارے معبودوں کی اگلے سال ہم آپ کے خدا واحد کی عبادت کیا کریں گے. فرمایا جی نہیں. قل اے نبی فرما دیجئے یا ایھا الکافرون اے کافروں لا اعبد ما تعبدون میں ہرگز عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے اس خدائے معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ عبادت کرنے والا ہوں میں جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ولی دین اور میرے لیے میرا دین. تو دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا حق اور باطل کے درمیان. باطل دو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے. حق لا شریک ہے کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں. سورۃ النسل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے متعلق دو باتیں. ایک تو یہ مکی سورت ہے اس میں اگر مکی سورت اس کو مانا جائے تو پھر یہ ایک پیشن گوئی ہے فتح مکہ کی اور اگر یہ مدنی سورت ہے تو پھر یہ مدنی سورت جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور فتح مکہ کے اس عظیم فتح کے حوالے سے اس پہ تبصرہ ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فتح آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے والفتح اور اس کی طرف سے فتح آ جائے یعنی فتح کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے فتح ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ 10,000 کا لشکر جو آپ لے کر داخل ہوں. ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے افواجا فوج در فوج. گویا پیشن گوئی ہے کہ جب دین کا غلبہ ہوگا تو بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوں گے. اور یہ آپ کو معلوم ہے 8 ہجری میں 10,000 تھے مسلمان مسلمانوں کی تعداد اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے خطبہ دیا ہے 11-10 ہجری میں, تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 100,000 سے زیادہ تھی. تو فرمایا ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج. تو جب ایسا ہو جائے فسبح بحمد ربک واستغفرہ, تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور اسے استغفار طلب کیجئے. انہ کان توابا, یقیناً وہی تو ہے جو بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے, بہت زیادہ تواب ہے. سورۃ اللہب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بدترین کردار کا حامل ابو لہب, یہ واحد اللہ کے رسول کا دشمن ہے جس کے حوالے سے کنڈیم کی ہوئی ایک اس پہ جو ہے شدید اس پہ تنقید کی حیثیت میں سورت نازل ہوئی. اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا, تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے دعوت رکھی, تو اس شخص نے بدعا دی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو, کہنے لگا تبت یدا کا یا محمد علی حاضہ جمع تنا, اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. تو اس کے پس منظر میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اور اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آ سکا, جو بھی اس نے کمایا وہ اس کے کچھ نہ کام نہ آیا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور مذاق اڑانے لگا, دیکھو قرآن تو کہتا ہے میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, میرے دونوں ہاتھ تو بالکل سلامت ہے. کچھ عرصے بعد اس کو معلوم ہو گیا کہ دونوں ہاتھوں ٹوٹنے سے کیا مراد ہے. ایک بیٹا تو اس کا مسلمان ہو گیا, اللہ کے رسول کے کیمپ میں آ گیا, اور دوسرا بیٹا جو مسلمان نہیں ہوا اس کو بہت بری طرح سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. یہ ڈرتا رہتا تھا کہ قرآن کی پیشن گوئی یہ لازمن ہوگا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا اور اتنا شدید خوف تھا کہ مجھے مارنا دیا جائے, میری حفاظت کی جائے, تو اس کے چاروں طرف آگ کا الاؤ جلا گیا کہ اس کی جو حفاظت کی جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شیر کو بھیجا اور شیر جو ہے وہ آگ کا الاؤ کراس کر کے گیا, اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. کوئی دونوں کے دونوں بیٹے اس کے جو ہے وہ اس کے کام نہ آ سکے, ایک بیٹا مسلمان ہو گیا اور دوسرا جہنم میں چلا گیا. تو تبت یدا ابی لہب وتب, تو دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اور کچھ کام نہ آیا اس کا, نہ مال اور نہ اس نے جو کمایا, نہ اس کے بیٹے کام آئے نہ اس کا مال کام آیا. سیصلہ نارن ذات لہب, ان قریب داخل ہوگا وہ ایسی آگ میں جو شولے مارتی ہوئی ہے. ابو لہب اس کا نام اس لیے تھا کہ اس کا چہرہ بڑا روشن تھا, بڑا لال, اور جس طرح ہمارے پٹھان ہوا کرتے ہیں چہرے والے لال روشن, اس طرح اس کا جو چہرہ تھا یا ایسی ویسے ابو لہب مشہور ہو گیا. لیکن فرمایا یہ وہ ہے کہ جو داخل ہوگا ایسی شولے مارتی ہوئی آگ میں, وہ امرات ہوئے اس کی بیوی بھی, یہ دونوں کے دونوں دشمن تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سگا چچا سگی چچی برابر میں رہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کھانوں میں جو ہے ہنڈیا میں جو ہے وہ گندگی ڈال دیتے تھے. اسی طرح حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے, ام جمیل تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی. بہرحال اس کے بارے میں فرمایا وہ امرات ہوئے اس کی بیوی بھی, ہم مال اتل حتب, اور وہ اٹھانے والی ہے وہ لاد کے لانے والی ایندھن. یہ جایا کرتی تھی, ایک رسی ہوا کرتی تھی مون کی اس کے پاس, اور وہ ایندھن لایا کرتی تھی لکڑیاں. بہرحال وہ لکڑیوں کی جو رسی تھی وہی اس کے گلے میں پھنس گئی, جس کی وجہ سے اس کا جو انتقال ہوا ہے. بہرحال فرمایا کہ یہ مرے گی اس حالت میں کہ لادنے والی ہے لکڑیاں لانے والی ایندھن کی. اب ظاہری بات ہے اپنے شوہر کے لیے بھی اس نے ایندھن کا فراہم کیا, جہنم کی آگ میں بھی جو ہے یہ اپنے شوہر کو ایندھن فراہم کرے گی. فی جی دی ہاں حبل من مسد, اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا. بہرحال اس کی گردن میں جو ہے فرمایا کہ یہ وہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جو ہے عذاب دیا جائے گا. سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن حکیم کی ایک تہائی کے برابر قرآن حکیم کی سورت, توحید باری تعالیٰ پر پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس. فرمایا چار آیات مبارکہ ہیں, حضور نے فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پس منظر یہ ہے کہ جب سورۃ الکافرون نازل ہوئے فرمایا کہ میں نہیں عبادت کرتا تمہارے معبودوں کی, میں اپنے معبود کی عبادت کروں گا, تو پوچھا تمہارا معبود کون ہے. اس پس منظر میں سورۃ الاخلاص نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الاحد ہے, یکتا ہے, یونیک ہے. اللہ الصمد, وہ اللہ تو ایسا ہے جو الصمد ہے, بے نیاز ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں. الصمد اس سستی کو کہا جاتا تھا جس کو کسی کی جو ہے پرواہ نہ ہو, بلکہ الصمد اس سردار کو کہا جاتا تھا جس سے پاس لوگ جاتے تھے حاجت لینے کے لیے, بڑا مالدار ہوتا تھا. اسی طرح الصمد اس چٹان کو کہا جاتا تھا کہ جو جنگ کے وقت بیٹ پہ لی جاتی تھی, جس کی وجہ سے سپورٹ لی جاتی تھی. تو اللہ الصمد, اللہ پاک بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, اور اسی طرح نہ وہ جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا, یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے. گویا کہ یہ توحید کے حوالے سے بات آئی, اور شرک کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں خاص طور پر شرک فی الذات, اس کے حوالے سے یہاں ترتیب بیان ہوئی. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اسی طرح اس کا کوئی ہم اس کا کوئی جو ہے وہ ہمسر بھی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں توحید کے عقیدے پہ قائم رکھے اور کہ آخری وقت تک موت کے وقت خاص طور پر کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ وہ توحید کا کلمہ اگر جس شخص کی اس پہ انتقال ہو تو امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ پاک اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. توحید ہمارے دین کی جڑ و بنیاد اور اس کا خلاصہ سورۃ الاخلاص میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا. اب یہ آخری دو سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی سا لبید, اس نے جو ہے وہ لبید بن عاصم, اس نے جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے جادو کرنے کی کوشش کی, آپ کا ایک بال حاصل کیا, اس میں 11 گرہ لگا کر مختلف قسم کے جادو کر کے اس کو ایک کنویں میں جو ہے وہ ڈال دیا. بہرحال اس کے اثرات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونا شروع ہوئے, آپ بیمار رہنے لگے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں. آپ کو خواب میں دکھایا کہ دو فرشتے آئے ہیں, ایک آپ کے سرانے کھڑا ہے, ایک آپ کے پیر کے پاس کھڑا ہے, اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک نے کہا انہیں کیا ہوا ہے, کہا کہ ایک شخص نے ان پر جو ہے وہ جادو کیا ہے. بتایا کس شخص نے کیا, بتا دیا فلاں فلاں شخص ہے, اس نے آپ کا بال حاصل کر کے اس پہ 11 گرہ لگائی ہیں اور اس طرح سے اس نے فلاں کنویں کے اندر اس کو ڈالا ہوا ہے. لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ دو صورتیں نازل کی گئیں. ایک سورہ سورۃ الفلق وہ ہے کہ خارج سے حملہ آور جتنی بھی چیزیں ان سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا. اسی طرح سورۃ الناس, اس میں جتنی بھی اندرونی سے انسان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں باطن میں, جو شر کی چیزیں ہوتی ہیں, اس پر جو نقصان پہنچاتی ہیں, اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنے کا طریقہ سکھا دیا گیا. 5 آیات سورۃ الفلق میں, 6 آیات سورۃ الناس میں. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورتیں نازل ہوئی, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور وہ بال حاصل کیا, اور آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور یہ سورت اور جو ہے اپنے اس بال کے گرہ کھولتے چلے جاتے تھے, جس کی وجہ سے جادو کے اثرات بہرحال آپ سے زائل ہو گئے. لہٰذا یہ دو صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جادو اور جانو ٹونا مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے خلاف حفاظت کے طور پر نازل فرمائی ہیں. تو یہ بڑی عظیم صورتیں قرآن حکیم کی, دعا بھی ہیں, صورتیں بھی ہیں, یاد کر لیجئے ان کو, اور خاص طور پر رات کو سوتے وقت اس کو پڑھنا چاہیے, مسنون ہے. اپنے اوپر دم کیجئے, اپنے بچوں کو دم کیجئے, انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ فرمائے گا. فرمایا سورۃ الفلق, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس طرح سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں تو پناہ میں آتا ہوں تیری جو صبح کا رب ہے, صبح کا رب, اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمایا. دنیا میں دو طرح اللہ پاک نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں, خیر ہے ایک شر ہے. اگر شر نہ ہو تو ظاہر بات ہے خیر کی اہمیت آپ کو اندازہ نہ ہو, اگر صرف دن ہی دن ہو تو رات کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو, اور صرف رات ہی رات ہو تو پھر دن کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو. تو اللہ پاک نے دو چیزیں پیدا فرمائی ہیں, خیر بھی ہے شر بھی ہے. تو من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمایا, اور من شر غاسقین اذا وقب, اور خاص طور پر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اندھیرے میں ہی ساری چوریاں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں, اندھیرے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, اندھیرے کے اندر زمین سے مختلف حشرات و لفظ بھی آتے ہیں. تو اندھیرے کے شر سے جب وہ پوری طرح سے چھا جائے, وَمِن شَرِّ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور خاص طور پر گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے, یہ جادو ٹونا, یہ تعویذ گنڈے جتنے بھی ہوا کرتے ہیں, ان سب کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, اسی طرح حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اب حسد کیا ہے, جیلسی جو ہوتی ہے انسان جب کسی چیز کو دیکھے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماشاء اللہ وغیرہ نہیں کرتے اور جلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو بہرحال اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی خطرناک ہوتی ہیں, اور واقعی یہ حسد ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں اگر ماشاء اللہ نہ کہا جائے, یا خدا نہ خواستہ حسد کی نیت سے کسی کو دیکھا جائے, تو اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. لہٰذا انسان اگر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتا رہے, بچوں کو اس پہ جو ہے اس سے دم کرتے رہے, تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بہال و محفوظ فرمائے گا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے. یہ وہ چیزیں تھیں جو باطن باہر سے جو ہے وہ اثر انداز ہونے والی تھی, اس سے پناہ پکڑی آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کی. اب سورۃ الناس, اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں سے پناہ پکڑنے کا طریقہ سکھایا جو ہمارے اپنے اندر, ہمارا نفس ہے, جنات وغیرہ جو انسان کے اندر جا کر اس کو جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں, اس کے حوالے سے پناہ پکڑنے کا طریقہ سکھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس طرح سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین, شکر و تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, تمام جہان والوں کا رب ہے. تو قل اعوذ برب الناس, اے نبی اس طرح دعا کریں کہ میں تمام انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس, جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تمام انسانوں کا معبود حقیقی ہے. من شر الوسواس الخناس, ہر وسوسہ ڈالنے والے کہ سر سے جب چھپ چھپ کے وہ حملہ کرے، یعنی انسان پر آ کر یہ جنات وغیرہ جو ہوتے ہیں، شیطان جو ہیں، یہ انسان کے اندر وسوسہ اندازی کرتے ہیں. اور کب کرتے ہیں ان کا وسوسہ جو ہے کب کارگر ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ شیطان اب جو ہے قریب آ جاتا ہے اور اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھ کر جو ہے اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے. لیکن انسان جو اللہ کو یاد رکھتا ہے تو یہ شیطان اس پر کارگر نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ہر اس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان مردود جو انسان کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے چھپ چھپ کر، من الجنت والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے دورہ تجمع قرآن مکمل کیا ہے. یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی، اس کا بنیادی مقصد تذکیر ہے، یاد دہانی ہے.